اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے ایک مرتبہ پھر توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں کہ جو آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت کا سبب بنے، علم کے اضافے کا سبب بنے، بصیرت کا سبب بنے۔ ماہ محرم ہر ایک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی نہضت جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے، ایسی نہضت نے قیام کیا ہے کہ جو سب کے دلوں کو تڑپا دینے والی ہے، سب کے دلوں کو رلا دینے والی ہے اور سب کے دلوں کو متوجہ کرنے والی ہے۔ اس محرم کے اندر، یعنی ماہ محرم کے اندر، امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات کو سیکھا جاتا ہے اور ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ان پر پھر عمل کیا جاتا ہے۔ معمولاً مجالس کے اندر فضائل بیان ہوتے ہیں، مصائب بھی ان کے بیان ہوتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر نگاہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو نور الولایہ ٹی وی نے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا اور اس کے اندر ہماری یہ کوشش ہے اور رہے گی کہ اس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں جو معارف موجود ہیں، ان کی سیرت کے اندر جو معارف موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اور آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ امامت کے متعلق معارف ہیں کہ امامت کے موضوع کو امام علیہ السلام نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، اس کی اہمیت کو کس طریقے سے روشن کیا ہے۔ کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ذیشان حیدر حسنی صاحب کو اور اسی طریقے سے مولانا اون حیدر عمران صاحب کو۔ آپ دونوں بزرگوار کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ گفتگو کریں کہ جو مکتب تشیع کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج سب ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ امامت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکتب تشیع کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنا ایک شیعہ کے لیے بہت اہمیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس امام کی معرفت خود امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں کس طریقے سے ملتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور کیسے اس کو بیان کیا ہے، اس کو بیان فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تسلیت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن کو ایام خدا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی ایام میں امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے خانوادے نے قربانی دے کے دین اسلام کا احیاء کیا ہے۔ اور جو بھی ایسا کام انجام دیتا ہے جو دین کی بقا کا سبب بنتا ہے، تو جس زمان میں رونما ہوتا ہے، جس مکان میں رونما ہوتا ہے، اس کی نسبت خداوند عالم کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر جتنا کام زیادہ عظیم ہوگا، نسبت بھی اتنی عظیم ہوگی۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام میں خود امامت کو کیسے بیان کیا گیا ہے، تو اس کے لیے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بہت سے عہدے مل جاتے ہیں، کسی کو کوئی وزیر اعظم کا عہدہ ہے، کوئی صدر کا عہدہ ہے، کوئی جرنیل کا عہدہ ہے، تو یہ عہدے اگرچہ اعتباری ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا سب لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ جس کو جو عہدہ ملتا ہے اس کی حقیقت سے وہ سب سے زیادہ آشنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وزیر اعظم کے متعلق بات کریں یا صدر کے متعلق بات کریں، تو اس عہدے کی جو پیچیدگی ہیں، اس عہدے کے جو اختیارات ہیں، اس عہدے کی جو وسعت ہے، وہ خود شاید وزیر اعظم سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوگا۔ تو جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے دنیاوی عہدے کی طرح اعتباری عہدہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک حقیقی عہدہ ہے اور ایک حقیقت پہ مبنی قدر ہے جو اسلامی اقدار میں سے ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ خود ہم جس کے پاس یہ عہدہ ہے، جس کو خداوند عالم نے منتخب کیا ہے، اسی کی طرف رجوع کریں۔ تو ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں، اپنی خلقت کو دیکھتے ہیں، تو ہر انسان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ آخر ہماری خلقت کا راز کیا ہے. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو خود قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں، جو کتاب لا ریب ہے، کتاب ہدایت ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو اس کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو خداوند عالم ہمیں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو خلق صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو ابھی ہم مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، مکتب امامت سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس حروف کی شکل میں ہے، لفظوں کی شکل میں، یہ قرآن صامت ہے، اور جو امام ہے وہ قرآن ناطق ہیں. تو ابھی ہم جب قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں اور خود امام کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں اس جو اپنا ہدف خلقت ہے کہ جو خداوند عالم نے عبادت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ابھی یہ عبادت کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ وقت کے دامن کو بھی دیکھنا ہے. تو خود امام سے پوچھتے ہیں کہ یا امام، ہم اس اپنے ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو خدا نے انتخاب کیا ہے، تو خدا کے نے جب ان کو انتخاب کیا ہے تو ان سے بہتر کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا. امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ خود امام کی خدمت میں آتے ہیں اور مولا سے سوال کرتے ہیں کہ ما معرفت اللہ، یعنی وہ چونکہ امام کی صحبت میں ہیں، امام کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا احساس تو ہے کہ خدا کی جو معرفت ہے وہ حاصل کرنا ہمارا ہدف ہے. ابھی امام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی جو معرفت ہے وہ حاصل کیسے ہو. تو امام بہت ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، یعنی بہت ہی مختصر جامع سا جواب امام نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے، یہاں پہ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پوچھنے والا ہے وہ خدا کی معرفت کا کہہ رہا ہے، اور امام جواب اس کو یہ دے رہے ہیں کہ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کی معرفت کا سبب ہے. تو ابھی خدا کی معرفت کے لیے خود امام نے بتا دیا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. خدا نے جب ہمیں کہا کہ ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، تو یقیناً ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند عالم خود ہمیں کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلے کو تلاش کرو. ابھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی خدا نے تو یہ بھی کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شاہراہ سے بھی قریب ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو کبھی بھی ایک آیت کو دیکھ کے آپ حکم شرعی نہیں نکال سکتے، بلکہ ان آیات کو دیکھیں، آیات بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں. تو ہم قرآن کی آیات کی تفسیر کے لیے، یہ قرآن صامت ہے اور ذو معانی ہے، اس سے ہر کوئی اپنے مطلب کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، سب سے پوچھیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، قرآن سے آیت لائیں گے. تو ابھی ہمیں اس چیز کا کیسے یقین ہو کہ ہم نے جو عقیدہ بنایا ہے وہ حقانیت پہ مبنی ہے؟ تو اس کے لیے ہم ان کی طرف رجوع کریں گے کہ جن کو خود خدا نے منتخب کیا ہے. جیسے خدا کی کتاب لا ریب ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں باطل کی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہی وہ ہستیاں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا ہے وہ اسی قرآن کے اوصاف کا حامل ہیں. تو جب امام یہ کہتے ہیں کہ تم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، وہاں سے تمہیں حق و باطل کی پہچان حاصل ہو جائے گی، کیونکہ امام وہ ہیں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا، تو وہ عصمت کے مرتبے پہ فائز ہیں، وہاں پہ حق و باطل کے تفریق ہو جاتی ہے. اسی لیے جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور جب خود خدا رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حق کہاں پہ ہے تو دیکھو علی کس طرف ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر حق کو دیکھنا ہے تو دیکھو فلاں کس جگہ پہ ہے، کیونکہ حق کا جو معیار ہے وہ عصمت ہے. تو خود رسول نے جب یہ کہا کہ مثلا آپ امام کی طرف رجوع کریں، تو گویا کہ یہ ہے کہ مثلا جو امام ہے وہ عصمت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے.
جی بہت شکریہ، انتہائی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. آغا صاحب، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آغا صاحب نے امام علیہ السلام کے کلام سے امامت کی معرفت جو ہے وہ بیان کی، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے امام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ بعض ہدایت کے امام ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ ضلالت کے امام ہوتے ہیں. اس بارے میں امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں ایام محرم کے عنوان سے اور شہادت عظمی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. اور واقعاً یہ ایام بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. جیسا کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آج، وہ محرم و سفر کی وجہ سے ہی ہے، اسی عزاداری کی وجہ سے جو ہے وہ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اسلام کو بچایا اور یہ عزاداری اس مقصد امام حسین علیہ السلام کو بچاتی ہے. تو اسلام کو بچانے میں اس عزاداری کا اور اسلام کے پیغام کو، امام حسین کے پیغام کو آگے پہنچانے میں اس عزاداری کا خاص جو ہے وہ کردار ہے، اور ائمہ نے بھی اس پہ بہت زیادہ زور دیا. جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کے اماموں کا ذکر ہوا ہے. ایک امام وہ ہیں، ایک طرح کے امام کے جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک امام مت کا نظام وہ ہے کہ جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے. در حقیقت اس کو اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں تو جو ولایت کا نظام ہے، وہ ولایت کا نظام ایسا ہے کہ یا ولایت الہیہ ہے یا ولایت طاغوت ہے. کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جن لوگوں کا ولی اللہ ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں کیا کرتا ہے کہ ظلمات سے، گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف اور ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں جتنے بھی ولایتیں آتی ہیں، جو اس کے طول میں آتی ہیں، اس کے ذیل میں آتی ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے. اور جو بھی اللہ کی ولایت میں اور اللہ کی ذیلی ولایتوں میں نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ پھر طاغوت کی ولایت میں. اور طاغوت جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو ہے وہ نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ولایت الہی اور اس کے مقابلے میں جو ولایت طاغوت ہے، ان دونوں کا کام بالکل برعکس ہے. ولایت الہی میں اگر کوئی انسان ہے تو اس کو جو ہے ولایت الہی کے سائے میں آنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظلمات سے جو ہے وہ نور کی طرف آتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ باقاعدہ اس پہ آیات بھی ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تو یہ وہ ہیں. یا ایک دوسری آیت میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تو یہ امامت کا ایک قسم ہے، امامت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اللہ کے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ کے امر سے جو ہدایت کرتے ہیں. اور یہ جو ہے مقدم جانتے ہیں اللہ کے امر کو عوام کے امر پر، صحیح. اللہ کے حکم کو عوام کے حکم پر. جبکہ دوسری قسم امامت کی جو ہے وہ کون سی ہے، وہ فرعونیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو وہ امام قرار دیا ہے، وہ آئمہ قرار دیا ہے کہ جو دعوت دیتے ہیں کس کی طرف، جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی وہی آپ کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بہشتی بنانے کے بجائے، اور وہ جو ہدف ہے انسان کی خلقت کا، جس کی طرف سید بزرگوار نے بھی اشارہ فرمایا ہے، وہ اس ہدف سے دور کرتے ہیں اور اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، پستیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، گمراہیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ ادھر بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو عوام کی پسند ناپسند، عوام کے حکم، عوام کے عوامر کو اور امور کو اللہ کے امور اور اللہ کے احکام پر جو ہے وہ تقدم بخشتے ہیں اور ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا ایک اور آیہ کریم کے حوالے سے، کہ قرآن مجید کی آیہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو یہاں پہ جب ان سے بشر ابن غالب نے آپ سے پوچھا کہ اس کا کیا معنی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دو طرح کے ہم امامان، دو طرح کے امام ہیں، امام و ہدن دعا الہ ہدا، ایک ہدایت کے امام ہے کہ جو ہدایت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بلاتا ہے، اور دوسرا امام جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ امام الزلالہ ہے، جو کہ کس طرف بلاتا ہے؟ گمراہی کی طرف بلاتا ہے، زلالت کے امام ہیں جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. اور جو بھی پہلے طرح کے امام کی اجابت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فہدیا الی الجنہ، تو اس کی ہدایت کس کی طرف ہوگی؟ جنت کی طرف ہوگی. اور جو دوسرے امام کی اجابت کرتا ہے وہ کس طرف چلا جائے گا؟ وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. یہاں پہ اس کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ خلاصہ کرتا ہوں کہ حدیث ہے اہل بیت سے دو طرح سے وارد ہوئی ہے. ایک طرح سے اس طرح وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے حیا نہیں کرتا کہ ایک ایسی رعیت کو، اسلام میں ایک ایسی رعیت کو کہ جو اگرچہ باتقوا ہو، اگرچہ نیک ہو، لیکن وہ ایک ایسے امام کی طرف ہو جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کی رعیت ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اور تقوا اور اس سب کے باوجود، کیونکہ وہ رعیت ایک ایسے امام پہ راضی ہو گئی ہے کہ جو امام ضلالت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ عذاب کرے گا، اور عذاب کرنے میں اس کو کوئی حیا نہیں ہے. اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے ایسی ایک رعیت کو، عذاب کرے کہ جو ایک ایسے امام کی امامت میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جس کو امامت حاصل ہے، جس کو اللہ کی طرف سے ولایت حاصل ہے، یعنی ولایت الہیہ میں ہے، اگرچہ وہ گناہگار بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرنے سے جو ہے وہ حیا کرتا ہے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے ہدایت کا اور ضلالت کا، اس سسٹم میں، یہ سسٹم میں دیکھنا ہوگا کہ وہ آئمہ جس کی ہم اس دنیا میں پیروی کر رہے ہیں وہ کون سے آئمہ ہیں، جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی انہی کے ذریعے سے انہی کے ساتھ معشور ہوں گے، اور انہی کے پیچھے جہاں وہ جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے.
بہت شکریہ. بغیر وقفے کے ہم پروگرام کو آگے ہی بڑھاتے ہیں. کوئی اگلا سوال جو ہوتا ہے، امامت کے اندر ایک اہم ترین جو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے مکتب تشیع کے اندر، وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے. تو آیا ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں اس حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے؟
جی دیکھیں، امام زمانہ کے ایک عقیدہ ایسا ہے کہ اس پہ شیعہ سنی اور بلکہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ متفقن علیہ ہیں کہ جو اصلاً اسلام سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میں ظلم و جور جاری ہے اور تواغیت کا تسلط ہے، تو دل میں ایک مایوسی سی آتی ہے. تو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے خداوند عالم نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب یہ دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور جو بھی اس عدل و انصاف کو جس جو بھرے گا اس کو ہم امام زمانہ کہتے ہیں. لیکن ہم چونکہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، مکتب امامت سے تعلق رکھتے ہیں، باقی لوگ کش و مکش میں ہیں، امام زمانہ پیدا ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہو چکے ہیں، اور لیکن ہم جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کہ خود آئمہ سے ہمیں وہ ملا ہے کہ امام زمانہ کا تولد ہو چکا ہے، وہ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. ان کی دو غیبتیں ہیں، پہلے صغرا تھی جو کہ اس کے بعد پھر غیبت کبرا کا آغاز ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم آئمہ کے کلام میں، صرف امام حسین علیہ السلام کے کلام میں نہیں بلکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے آئمہ جو بعد میں آتے ہیں، ان سب کی ایک خواہش ہے کہ کاش ہم اس وقت کو پا لیں. یہی وجہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مثلاً جو امام مہدی ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام گویا کہ ایک تمنا کی کیفیت سی ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں لا، ابھی پیدا نہیں ہوئے. لیکن یہ امام کا کلام بہت عجیب ہے، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. امام میں زمانہ بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی پہلے دیکھیں کہ کسی بھی شخصیت کی اگر آپ اس کا مرتبہ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ کون اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے. پہلے آپ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیں، سید الشہداء ہیں اور جنت کے سردار ہیں، اور یعنی خدا جانتے ہیں ان کے کیا کیا مراتب ہیں. ہماری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، ہمارے ادراک سے بالا تر ہیں. لیکن امام کہتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں امام مہدی کے زمانے کو درک کر لوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کروں. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ خود امام کا یہ مقام ہے. تو اس میں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر امام نے کیوں ایسا کہا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ مثلا سلسلہ جو ہے یہ ابھی شروع نہیں ہوا، خود رسول خدا کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہوتا ہے کہ جب حبیل قابیل کے مقابلے میں، یا اس طرح کہ قابیل حابیل کے مقابلے میں آتے ہیں اور خیر و شر کا جو ہے ایک مارکہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے خیر و شر کا، اور خدا کی یہ امید ہے، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے دین اسلام برحق نازل کیا ہے وہ پوری دنیا پہ غالب ہو جائے، اور یہ غلبے کا جو وقت ہے یہ امام زمانہ کے توسط سے ہوگا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جو زحمت کی ہے، جو مشقت کی ہے اور اسلام کو احسن طریقے سے پہنچایا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہر زمانے میں شر کا وجود رہا ہے، تو وہ جو دین کا غلبہ تھا، اسلام کا غلبہ تھا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت کے لیے کہ جب دین اسلام کو غلبہ ہوگا اس کی تمنا ظاہر کرتے ہیں، اور یہ تمنا ایسی ہے کہ ہمیں بھی باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ امام زمانہ سے متصل رہیں، ہم جتنا امام سے متصل رہیں گے اتنا ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
صحیح.
تو لہٰذا جب امام یہ کہتے ہیں کہ لو ادرکت لا خدمت ایام حیاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ایک تو امام خود امام زمانہ کی شخصیت کو بیان کر رہے ہیں، دوسرا اپنے شیعوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے امام زمانہ سے بیزار نہیں ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ مثلا امام زمانہ دیکھ رہے ہوں کہ میرے شیعہ مجھ سے بیزار ہیں. جو سورج ہے وہ بادلوں میں غائب تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی روشنی سے سب استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، امام زمانہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں لیکن ان کا جو فیض ہے وہ ہم پہ جاری و ساری ہے.
پوری آپ یوں کہہ لیں کائنات جو ہے ان کے فیض سے مستفید ہو رہی ہے،
جیسے کہ خود حدیث میں لو خجل ساخت الارض.
بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آغا، بہت احسن انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے. وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے، مختصر طور پہ چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے گا کہ امام علیہ السلام نے آیات امامت کے حوالے سے کوئی تفسیری اگر نکات بیان فرمائے ہیں اور کیسے بیان فرمائے ہیں ان کو بیان کیجئے گا.
یہاں پہ امام علیہ السلام جیسے خود سید بزرگوار نے بھی پہلے سوال کے جواب میں معرفت الہی کے حوالے سے اور اس آیت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ آیات کی تفسیر میں امام حسین علیہ السلام نے وہ آیات جو امامت سے ریلیٹڈ تھی وہاں پہ امامت کے موضوع کو، اس کے مفہوم کو کھولا ہے اور بیان کیا کہ اس سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پہ ایک مشہور آیت ہے سورہ یاسین کی پہلی مبین، جسے کہا جاتا ہے کہ 7 مبین ہیں پہلی مبین، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو یہاں پر اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آئے مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت شیخین جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے پوچھا اس میں کہ اے رسول اللہ، کیا اس سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، یہ جو امام مبین کہا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس کا احصاء کیا ہے، اس میں سمو دیا ہے، تو وہ کیا اس سے مراد جو ہے وہ تورات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ تورات نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس سے مراد انجیل بھی نہیں ہے. اور پھر یہ سوال ہوا کہ کیا پھر اس سے مراد قرآن مجید ہے، یہ جو امام مبین کہا گیا ہے، آیا اس سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی جواب دیا کہ نہیں، اس سے مراد قرآن مجید بھی نہیں ہے. اسی اثنا میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہوا حاضہ، یہ جو امام مبین جو کہا گیا ہے، امام مبین سے مراد یہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں پہ مراد ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ امام ہے الذی احصى اللہ تبارک و تعالی، احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء، ہر چیز کا علم اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان کے اندر قرار دے دیا ہے. تو یہ امام مبین سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. صحیح ظاہری بات ہے کہ یہ اس وقت جب امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے مصداق امیر المومنین بنتے ہیں. ہر دور میں ہر امام جو ہے وہ امام مبین کا جو ہے وہ مصداق بنتا ہے، کیونکہ جتنی بھی ایک تو فیوز بھی جتنے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، امام کے ذریعے سے، اور دوسرا جتنے کا جتنا علم ہے، ماکان اور ما یکون کا جتنا علم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ امام کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک اور چھوٹی سی ایک اور آیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ جب انہا انزلنا، سورہ انہا انزلنا امام علی علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو امام حسن اور امام حسین نے ایک دفعہ پوچھا، ان کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام نے، روایت بھی امام حسین علیہ السلام سے ہی ہے، کہ اے والد گرامی، آپ جب سورہ قدر کی تلاوت فرماتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک خاص حلاوت محسوس ہوتی ہے، آپ کو ایک خاص مٹھاس کا احساس ہوتا ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ اے بیٹا، میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں اس وقت کہ جو آپ نہیں جانتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے میرے بھائی اور اے میرے وصی اور اے میری امت کے والی، جو میرے بعد میری امت کا والی ہوگا اور میرے دشمنوں کے دشمن اور ان سے جنگ کرنے والے، یہ جو آیت ہے میرے بعد، یہ جو سورہ، یہ آپ کے لیے ہے، اور ہر سال شب قدر کو ملائکہ جو ہے وہ آپ پر نازل ہوں گے، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن پر نازل ہوں گے، اور ان کے بعد جو ہے وہ آپ کے دوسرے بیٹے حسین پر جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور یہاں تک کہ جب تک طلوع فجر کا بھی جو ہے وہ جو ذکر کیا وہاں پہ، کہ وہ مطلع فجر قائم آل محمد ہے، یعنی مطلع فجر قائم آل محمد تک ہر دور کا جو بھی امام ہوگا، جو حجت خدا ہوگی، اس حجت خدا پر ملائکہ شب قادر میں جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک دوسری آیہ یا سورہ جس کی تفسیر امام حسین علیہ السلام نے کی۔
جی بہت شکریہ، کیونکہ وقت پروگرام کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مطالب تو بہت زیادہ ہیں اس میدان میں اور اس جو معارف امامت ہیں بیان کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے مختلف پروگرامز کی صورت میں، مختلف موضوعات کے ساتھ، مختلف شخصیات کے ساتھ۔ اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
این لحظه های حوادث بزرگ تاریخی در واقع اون عوامل پیشرفت تاریخ ملت ها هستند. عاشورا یک نیمه روز بیشتر نبود، تاریخ را تکان داد و متحول کرد. یک حادثه گاهی به قدری عمیق و حکیمانه و بجا در طول زندگی یک ملت اتفاق می افتد که تأثیرات اون برای سالهای متمادی، گاهی برای قرنهای متوالی باقی می ماند.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں کہ جو ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے ہدایت کا سبب بنے، بصیرت کا سبب بنے اور علم میں اضافے کا سبب بنے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم عالم بشریت کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے، اور مکتب تشیع کے اندر تو اس کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، کربلا، اصحاب امام حسین اور اس سے متعلقہ جتنی بھی یادیں ہیں ان کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ان یادوں کو تازہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اہداف کو زندہ رکھا جائے۔ اس نہضت کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ پورے عالم بشریت کے اندر انقلاب ایجاد کر سکتی ہے، اور اس نے کسی حد تک انقلاب ایجاد کیا، جو بھی متوجہ ہوا اور ہو رہے ہیں۔ اس تاثیر کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مکاتب فکر یا بہت سارے ایسے افراد کے جو صحیح فکر کے حامل نہیں ہیں وہ اس کو کم رنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف شبہات ایجاد کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم عزاداری کے ذریعے کربلا کی یاد کو مناتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ان کے اہداف کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس عزاداری کے اوپر مختلف اعتراضات کیے جانے لگے کہ آج کے پروگرام میں ان اہم ترین اعتراضات کا جواب آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، اور اس جواب کو بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب کو اور جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو، کہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور ایک اہم سوال کے جواب میں آپ جو ہے وہ اپنے مطالب بیان فرمائیں گے کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آغائے عباس، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مخالف ہیں اور نہضت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، اور پھر عزاداری کے اوپر ان کا بہت سارے اعتراضات ہیں، تو وہ عزاداری کو شرک کے زمرے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو منطقی ترتیب یہ بنتی ہے کہ آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ پہلے بدعت اور شرک کے مفہوم پر روشنی ڈال دیں، پھر انشاءاللہ بعد والی بحثوں کی طرف آتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبداللہ الحسین۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دعوت دی۔ یقیناً سوال اہم ہے کہ جب ہم کسی بھی موضوع کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس موضوع کے حوالے سے اس عنوان کی تعریف، اس کے اندر جو مفردات استعمال ہوتے ہیں، ان مفردات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے ہم بحث اس طرح سے کر رہے ہوں کہ ان مفردات کے معانی پر ہمارا اتفاق ہی نہ ہو، تو اس وقت ہماری بحث کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب عزاداری کے حوالے سے بعض لوگ جب اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عزاداری شرک ہے یا بدعت ہے، تو سب سے پہلے شرک کا مفہوم کیا ہے، بدعت کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ شرک، آپ کو پتہ ہے کہ شرک توحید کے مقابلے میں ہے، اور توحید یہ ہے کہ خداوند متعال کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور افعال میں ایک ماننا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے کا اور جو اپوزٹ جو مفہوم ہے وہ شرک کا ہے۔ بس شرک کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ خداوند متعال کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک وضاحت ہے اور ڈیٹیل ہے۔ تو مثلا ذات میں یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرح کسی اور کو نہ مانا جائے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مثل مانتا ہے خدا کے لیے، شریک مانتا ہے، تو در حقیقت وہ شرک کا قائل ہے۔ یا اس کی ذات کے اندر اگر وہ ترکیب مانتا ہے، تو وہ بھی جس کو توحید واحدی اور توحید احدی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر شرک کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ اسی طرح سے خداوند متعال کی جو صفات ہیں، یقیناً جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں وہ خداوند متعال سے ہی مختص ہیں، تو یہ جو ہے توحید صفاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے خدا کی صفات کو عین ذات ماننا ہمارے نزدیک، یہ بھی توحید صفاتی ہی ہے۔ تو اگر کوئی اس کے مقابلے میں کسی نظریے کے قائل ہو جائے، تو وہ شرک کا قائل ہے صفات کے اندر۔ اور خداوند متعال کے جتنے بھی افعال ہیں، چاہے وہ خلق کا فعل ہے اور اس کائنات کی تدبیر کا فعل ہے، رزق دینے کا فعل ہے، احیاء کا فعل ہے، اماتہ کا فعل ہے، موت کا، تو اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں، ان سب میں خداوند متعال وحدہ لا شریک ہے، خداوند متعال ہی کے یہ سارے کام ہیں۔ مگر یہ کہ خداوند متعال کسی اور کو اذن دے، کسی اور کو اجازت دے ان امور کے حوالے سے، جس طرح سے مثلا فرشتے معین کیے ہوئے ہیں موت کے لیے، تو در حقیقت موت کا فاعل خداوند متعال ہے، لیکن خداوند متعال نے فرشتوں کو اجازت دی ہوئی ہے، تو حقیقتا فعل فعل خدا ہے اور ہر فعل فعل خدا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شریک خداوند متعال کے افعال میں شرکت کے قائل ہو جائے، کہیں کوئی دوسرا بھی ہے جو مل کر خدا کے ساتھ یہ فعل انجام دے رہا ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ یا وہ تفویض کا قائل ہو جائے کہ خداوند متعال نے وہ سارے افعال جو خدا کے افعال ہیں وہ کسی اور کو دیے ہیں مستقلاً، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو میرے خیال میں اب شرک۔ اب اس کے بعد بدعت کا جو کہتے ہیں، بدعت کا بھی مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ ادخال ما لیس فی الدین، یا ادخال ما لیس من الدین فی الدین، وہ چیز جو دین کے اندر نہیں ہے، اس کو دین کے اندر داخل کرنا. تو یہ جو ہے بدعت کا ایک مفہوم ہے کہ جس میں در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ وہ جو توحید تشریعی ہے وہ خداوند متعال کے ساتھ مختص ہے. اب کوئی شخص دین کے اندر وہ دخالت کر کے وہ چیز جو دین میں داخل نہیں ہے اس کو دین میں داخل کریں, یا وہ جو چیز جو دین میں داخل ہے اس کو دین سے نکالیں, تو یہ دونوں در حقیقت بدعت ہے. اور قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم. یعنی خداوند متعال اور اس کا رسول جب کسی کام کے حوالے سے حکم دیں, پھر کسی مؤمن یا مؤمنہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی دخالت کرے. تو اب یہاں پر جب ہم بدعت کہتے ہیں تو بدعت میں یہی ہے کہ کوئی آ کر دین میں چھیڑ چھاڑ کریں, دین میں کسی چیز کو حذف کریں, دین میں کسی چیز کا اپنی طرف سے اضافہ کریں اور اس کو مثلا عبادت شمار کریں, یا کسی عبادت میں سے کوئی رکن, کوئی عبادت مثلا حج تمتع ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو کہیں نہیں آج سے یہ چیز نہیں ہے, میں اس کو حرام, تو اس کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دین کے لیے خداوند متعال, خداوند متعال کے بعد رسول گرامی اسلام, اور رسول گرامی اسلام کے بعد باقی ائمہ معصومین, چونکہ وہ معصوم ہیں لہٰذا ان کو صرف یہ اتھارٹی حاصل ہے. یہاں پر صرف ایک میں نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا خود بدعت کے حوالے سے, ممکن ہے بعض لوگ یہاں پر شبہ کا شکار ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بعض عبادات کی جو اشکال ہیں, شکلیں ہیں, ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے. مثلا حج ایک عبادی فعل ہے. اب رسول گرامی اسلام کے دور میں حج کیسے انجام پاتا تھا, اس کے اپنے خاص تقاضے تھے. آج کے دور میں انتہائی آرام دہ سفر ہے, اور خود طواف کے لیے کتنی سہولتیں مہیا ہیں, سعی بین الصفا والمروہ کے لیے کیا کیا سہولیات میسر ہیں. تو جدید ٹیکنالوجی سے, جدید چیزوں سے, جدید طریقوں سے استفادہ کرنا, اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے, چونکہ اس کی اصل اسلام میں ثابت ہے. یا جہاد کی اگر ہم مثال لے لیں, رسول خدا کے دور میں جہاد تلوار سے ہوتی, آج کے دور میں آپ کہیں نہیں جی اگر ہم تلوار کے علاوہ کسی اور طریقے سے جہاد کریں گے. تو یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بدعت یعنی اس کے اصل اور اساس دین میں ثابت ہیں, لیکن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. بس بدعت خلاصہ یہ ہے کہ بدعت یہ ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے, جو چیز عبادت نہیں ہے اس کو عبادت شمار کیا جائے, یا جو عبادت ہے اس کو خارج کر دیا جائے.
بہت شکریہ آغا صاحب, بہت خوبصورتی سے آغا عباس نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس مفہوم کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کے اوپر اس کو تطبیق دیں آ کر, آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدعت کا مفہوم جو ہے وہ عزاداری پر صدق کرتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انتہائی خوبصورت انداز میں جس طرح سے آغا سید نے فرمایا, اس کے بعد اگر ہم خود عزاداری کو تصور کر لیں کہ عزاداری کیا ہے, تو میرے خیال میں مسئلہ واضح ہے. عزاداری سید الشہداء کیا ہے؟ ہم محرم اور سفر میں یا طول سال میں جب سید الشہداء کی یاد مناتے ہیں کسی بھی مناسبت پہ, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سید الشہداء کے وہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور بالخصوص ہم عزاداری کے عنوان سے ان کے اوپر جو غم اور ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے یا ان کے لیے جو مصیبتیں آئیں, اس غم اور دکھ میں اپنے حزن اور غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. یہ عزاداری سید الشہداء ہے. اب یہ عزاداری آیا شرک ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ سید نے بھی فرمایا کہ شرک یہ ہے کہ آپ کسی کو ذات, صفت یا افعال میں خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں, جسے اصطلاح میں عرض کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو خدا کے عرض میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذکر یا کسی سے محبت یا کسی کی یاد کو خود خدا کہے کہ اس کی یاد منانی ہے, تو وہ نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. کیونکہ میں اس لیے سید الشہداء کی یاد منا رہا ہوں, میں اس لیے ان کے غم میں غمزدہ ہو رہا ہوں, کیونکہ خداوند متعال کی رضا اس میں ہے. اب اگر میں یہ کام نہیں کروں گا, اس کی مخالفت کروں گا, تو ممکن ہے شرک یہ ہو جائے, یہ خدا کے عملی شرک ہو جائے گا کہ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے, جو خدا چاہ رہا ہے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. اب دیکھیے قرآن اور حدیث میں کہ کتنی آپ کو متعدد ایسی شخصیات کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں ملے گا کہ جب کوئی شخص اپنی ذات کو آئینہ خدا بنا دیتا ہے, فنا ہو جاتا ہے خدا کی ذات میں, یعنی اس کی تمام افعال, اس کی شخصیت, اس کا کردار, گفتار, ہر چیز جب اس سے خدائی جھلکتی ہے اور خداوند متعال کا دین نظر آتا ہے اس کی شخصیت میں, تو پھر خداوند متعال اس کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیتا ہے, اس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتا ہے. آپ رسول خدا کے متعلق دیکھیں گے, فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ اطاعت رسول کی کر رہے ہیں. اب یہاں آ کے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہم تو موحد ہیں, ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے. آپ اطاعت رسول کی کر رہے ہیں, لیکن دیکھیے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ میری اطاعت ہے. آپ دیکھیے کتنا وہ خوبصورت نقطہ ہے کہ حضرت یعقوب روایات کے مطابق 70 سال تک روتے رہے حضرت یوسف کو. تو آغے زمخشری نے اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفسر, انہوں نے لکھا کہ جو 70 سال تک حضرت یعقوب حضرت یوسف کو روتے رہے, خدا نے اس کے بدلے انہیں 70,000 شہید کا ثواب عطا کیا. بھائی وہ خدا کو تو نہیں رو رہے تھے, وہ تو حضرت یوسف کو رو رہے تھے. اس کا مطلب ہے واضح ہے کہ وہ اسے صرف بیٹا سمجھ کے نہیں رو رہے تھے, وہ اسے ایک ولی خدا, ایک معصوم, ایک خدا کا نمائندہ سمجھ کے رو رہے تھے. تو خدا اس رونے کو اپنی عبادت شمار کر رہا تھا. یا آپ سید نے حج کی مثال بھی دی, آپ حج کو دیکھیں. حج جو ہے خدا کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت, للہ ہے, خدا کا حق ہے, خدا کی طرف سے فرض ہے تمہارے اوپر کہ حج کرو. خدا کرنا کیا ہے؟ وہ صفا و مروہ میں سعی کرنی ہے جو کہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. یا آپ نے جو ہے وہ ان مقامات کو جا کر کسی مقام کو چومنا ہے, کہیں طواف کرنا ہے, کہیں نماز پڑھنی ہے, جو کچھ انبیاء کی یادیں ہیں. اور خداوند متعال پھر قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ تھا من شعائر اللہ, یہ شعائر خدا میں سے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یعنی خدا تو اسے تقویٰ قرار دے رہا ہے جسے بعض نادان لوگ شرک یا بدعت گرداننے کی کوشش کر رہے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ, یہ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں ہم نے شاعر خدا قرار دیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی جو حضرت ابراہیم کے متعلقہ چیزیں ہیں, کیونکہ علامہ طباطبائی خود تفسیر میزان میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دلالت کر رہی ہو خدا کی ذات پر وہ شاعر خدا میں سے. اہل سنت میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ میں کہا کہ خدا کی سب سے بڑے جو شاعر ہیں وہ چار ہیں, مثلا قرآن ہے, نماز ہے, پیغمبر اسلام ہے اور کعبہ ہے. اس کا مطلب صرف صفا اور مروہ شاعر نہیں ہے, ہر وہ چیز جو کہ خدا کی یاد دلا رہی ہے وہ شاعر میں سے ہے. لہٰذا سید الشہداء جو کہ ذبح عظیم کے مصداق ہیں, ان کی یاد, ان کی یاد میں ان کا غم منانا, ان کے خدا امہ نے فرمایا کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, یہ سارا عین توحید ہے, عین عبادت خدا ہے.
جی ہاں, اگر ہم عزاداری کے اندر ہم دیکھتے بھی دیکھیں اگر ان چیزوں کو, تو امام حسین علیہ السلام کی نماز کو یاد کیا جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی بعض صفات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر لمحے بے لمحے جو ہے وہ خدا کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہوتی ہے. تو عزاداری اس اعتبار سے اس ملاک کے تحت یعنی بہترین شاعر اللہ میں
ولی خدا کی. ایک نقطہ میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح سید نے جو بدعت کی تعریف فرمائی, بدعت ہر وہ چیز درست ہے بدعت ہے کہ جس کی کوئی جڑ اور جس کا کوئی کلی مفہوم آپ کو دین میں نہیں مل رہا. اب یہاں پر جب سید الشہداء کی یاد میں آپ روتے ہیں, تو شیعہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خدا روتے رہے ہیں. شیعہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خدا حزن امام حسین علیہ السلام میں محزون ہوئے. لہٰذا دین کا ایک قاعدہ آپ کے پاس آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی ولی خدا کے حزن میں آپ محزون ہو سکتے ہیں. اب کیا ہے, اب آپ یہ دیکھیں گے کہ عرف میں اور عوام میں جتنے بھی رسومات یا طریقے حزن منانے کے ہو رہے ہیں, اگر یہ واقعاً حزن ہے, یعنی یہ جو میرا فعل ہے یہ عرف میں اور عوام کے نزدیک حزن شمار ہوتا ہے, تو یہ اسی حزن کا مصداق ہوگا, اسی عبادت کا مصداق ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اسلام کے کسی بھی ثابت اصول سے ٹکرا نہ رہا ہو, یعنی میں ایسے نہ کہوں کہ میں 10 دن محرم کے محزون ہوں لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو یہاں پر اسلام آ کے مجھے روکے گا کہ حزن اچھی چیز تھی, لیکن یہ جو تم نے مصداق اختیار کیا ہے حزن کا, یہ کوئی مصداق نہیں ہے حزن کا. وہ چیز حزن کا مصداق ہونی چاہیے اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکراتی بھی نہ ہو, یہ عین عبادت ہے, یہ وہی کام ہے جو رسول خدا.
جی بالکل, اور یہی نقطہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو, جس طرح عباس بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے تذکر دیا کہ ایسا نہ کہیں کہ مثلاً جو بھی جدید چیز ہے وہ بدعت ہے, بلکہ یہ اہم نقطہ ہے کہ اگر وہ عمل بدعت ہے جو ہمیں دین میں کسی بھی طریقے سے نہ ملے, اس کی کلیات, اس کی جڑ جو ہے وہ دین کے اندر نہ ملے اس میں. بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا. آپ سب یہاں تک تو ہماری بحث یہ واضح ہو گئی کہ عزاداری پر نہ تو شرک کا ملاق صد کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بدعت کا ملاق صد کرتا ہے. تو آیا پھر ہم اس کو عبادت شمار کر سکتے ہیں؟ اگر عبادت ہے تو پھر کس دلیل کی بنیاد پر آپ اس کو عبادت شمار کرتے ہیں؟
جی ہاں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف مقدماتی طور پر دو نکات کی طرف سریعاً اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ عزاداری عبادت ہے تو ہم اصل عزاداری اور اس کی جو خاص روشیں ہیں، خاص طریقے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح سے بہت ساری عبادتوں میں ممکن ہے کوئی نئی چیزیں، نئی شکلیں، نئی بدعتیں بھی ایجاد ہو جائیں، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں کہ خود عزاداری کے اندر بھی بعض بدعتیں، بعض نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اور ہم ابھی جو ہماری بحث ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں، وہ اصل عزاداری کی بات ہو رہی ہے۔ عزاداری کی بعض شکلوں پر خود ہمیں بھی اختلاف ہے، ہم خود بھی ان سے روکتے ہیں، ہمارے علماء روکتے ہیں، ہمارے مجتہدین روکتے ہیں، فتاوی موجود ہیں، انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر لیں، آپ کو وہ فتاوی مل جائیں گے کہ یہ جو مخصوص شکلوں کی عزاداریاں ہیں یہ عزاداری نہیں ہیں۔ یہ ایک وضاحت۔
مثلا معذرت کے ساتھ، حجاب مثلا اسلام کا ایک صریح اصول ہے، واضح اصول ہے، اگر عزاداری سید الشہداء میں کہیں حجاب کی پابندی نہیں ہو رہی، کہیں محرم اور نامحرم کا وہ نہیں ہو رہا، تو وہ واضح ہے کہ وہ درست ہے۔
اور ایک اور اہم نقطہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شیعوں کے نزدیک جس طرح سے فعل رسول حجت ہے، قول رسول حجت ہے، تقریر رسول حجت ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے جو باقی ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، کلن چہارہ معصومین، جناب سیدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شامل کر کے جو چہارہ معصومین ہیں، 14 معصومین ہیں، ان میں سے ہر ایک کا قول، ان میں سے ہر ایک کا فعل، ان میں سے ہر ایک کی تقریر ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ ہمارا اصولی موقف ہے اور ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لہٰذا جب ہم عزاداری پر دلیل دیتے ہیں تو یقیناً رسول خدا کی سنت سے بھی ہم دلیل دیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں جو ادلہ ملتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے حجت اور معتبر ہیں۔ اب اس حوالے سے، اچھا، ایک اور اہم نقطہ جس کا بھی اضافہ انتہائی ضروری ہے، کہ جب ہم عزاداری مناتے ہیں، عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم بطور شیعہ، ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر بات دوسروں کی کتابوں سے ثابت کریں۔ ہمارے لیے خود ہماری اپنی کتابیں حجت ہیں، ہم اپنی کتابوں سے، ہمارے اپنے پاس احادیث کی کتابیں ہیں، ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم خود قرآن کی تفسیریں ہم علماء نے لکھی ہوئی ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر بات پر، ہمارے ہر عقیدے پر، ہمارے ہر فعل پر دوسروں کی، لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ادلہ موجود ہیں، خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور شیعہ کتب تو بھری ہوئی ہیں ان دلیلوں سے، اور بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ میں مختصراً اشارہ کرنا چاہوں گا، جس طرح سے کہا کہ خود رسول خدا کی زندگی میں اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں وہی عزاداری، وہی خصوصاً امام حسین کے، باقی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، خصوصاً حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں رونا، اس کے اوپر اتنی زیادہ ہمارے پاس احادیث اور روایات موجود ہیں کہ تمام انبیاء روئے اس غم میں، تمام انبیاء، ایک ایک کا نام لیا گیا۔ میں بطور اس میں شاہد خود کتاب سے میں لے کے آیا ہوں، یا بہت ساری روایت پڑھنے کے ہمارے پاس، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خصوصی روایات ہیں۔ اس کے علاوہ عمومی روایات بھی ہیں کہ جن میں کہا گیا تمام انبیاء روئے۔ خود رسول خدا کے بارے میں اہل سنت کے کتب میں بھی موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ خود ولادت کے وقت روئے، جب گود میں وہ دیا گیا تو اس وقت رسول خدا روئے۔
اور وہ روایتیں ان کی معیار کے مطابق صحیح سند بھی ہیں،
صحیح کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل نے آ کر سارا قصہ سنایا، وہ جو جناب ام سلمہ کو وہ شیشی دی، اور اہل سنت کتابوں میں ساری روایتیں موجود ہیں۔ لہٰذا خود رسول خدا کی یہ سنت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین پہ جاتے ہوئے، ان کا گزر کربلا سے ہوا، تو یہ روایت بھی متعدد کتابوں میں مختلف طریقوں سے نقل ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام نے وہاں کربلا کی خاک تھوڑی سی اٹھائی ہے اور اس کے بعد وہاں گریہ کیا ہے، اور آگے والا جو سارا قصہ ہے وہ اپنے اصحاب کو سنایا ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں۔ خود جناب سیدہ کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب جناب سیدہ کو سارا وہ قصہ کربلا کا سنایا گیا کہ اس طرح سے ہوگا، تو کہا اس وقت کون ہوگا ہم میں سے، تو رسول خدا نے وہ سارا بتایا کہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہا کون روئے گی حسین کے غم میں، کون روئے گا؟ تو کہا ایک قوم آئے گی کہ اس کے جوان ہمارے جوانوں پہ روئیں گے، ان کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں پر، ان کی خواتین ہماری خواتین پر روئیں گی۔ یہ والی روایتیں اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ لہٰذا سیرت جناب سیدہ میں بھی ہیں۔ یہ میں صرف بطور شاہد ایک ایک مثال پیش کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آخری وقت تھا, ان کو زہر ملا اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے, اس وقت جب امام حسین نے رونے لگے تو کہا یا حسین آپ نہ روئیں, اور وہ جو مشہور جملہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, امام حسن اس مشکل وقت میں جب خود اتنے زیادہ درد میں ہیں, تکلیف میں ہیں, امام حسین پر رو رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی اگر آپ سیرت دیکھنا چاہیں, وہ تو کربلا کے بعد 35 سال مسلسل خون گریا کرتے رہے, اور راوی نے آ کر پوچھا یا امام شہادت تو آپ کی آپ کے لیے کرامت ہے, آپ کے لیے عادت ہے اور فخر کا مقام ہے, تو آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو ابو حمزہ صومالی تھے بظاہر, تو ان کو جو جواب دیا یہی کہا کہ اسبی النساء لنا عادہ, کیا خواتین کا اسیر ہونا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ احرق الخیام لنا عادہ, آیا خیموں کا جلانا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ تو اس طرح سے کر کے امام نے جواب دیا اور روتے رہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں تو بہت زیادہ روایات موجود ہیں. امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح سے روایات موجود ہیں کہ کمیت جو مشہور شاعر ہے, اس نے آ کر امام کے سامنے ورسا کے اشعار پڑھے, امام حسین کے مصائب پڑھے, امام نے خوب گریا کیا. حتیٰ روایات میں موجود ہیں کہ گھر کے اندر جو کنیزیں تھیں ان کے رونے کی آواز یہاں مردوں تک آنے لگی. اور اس کے بعد امام نے کمیت جو مشہور عرب شاعر تھا, اس کے لیے ایک عجیب جملہ بولا. امام نے کیا فرمایا؟ امام کا اللہم اغفر لکمیت ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اور اس کے علاوہ خود امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے تھے,
یہ ترجمہ فرما دیجئے کہ
اللہم اغفر لکمیت, امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے اس کے لیے جس نے امام حسین کے غم میں اشعار پڑھے تھے کہ پروردگار کمیل کی تو مغفرت فرما, ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں, وما تاخر, اور اس کے جو اگلے گناہ ہیں. اس کے بعد خود امام باقر علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ امام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو خصوصی طور پر وصیت کر کے گئے کہ میرے اموال کا یہ خاص حصہ میں وقف کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے لیے. وہ بھی کہاں پر؟ حج کے دوران منا میں, کہ میرے جانے کے بعد منا میں امام حسین کی عزاداری کی جائے, اس کے لیے اپنے اموال میں سے حصہ وقف کر کے جا رہے ہیں. اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں, کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے کہ جب بھی ایام محرم آتے آپ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ایام محرم مناتے. تو راوی نے پوچھا یا امام علی دنیا سے تشریف لے گئے, جناب سیدہ چلی گئیں, امام حسن, ان سب کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے, یہ عزاداری ہے ابا عبداللہ کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ تو امام نے جو ایک بہت پیارا جواب دیا, فرمایا جب رسول خدا چلے گئے نا, اصحاب کسا میں سے 4 باقی تھے, جناب سیدہ چلی گئیں اصحاب کسا میں سے 3 باقی, جب امام علیہ السلام چلے گئے پھر بھی باقی تھے اصحاب کسا میں سے, امام حسن مجتبیٰ چلے گئے پھر بھی اصحاب کسا, لیکن امام حسین جب چلے گئے تو اب اصحاب کسا میں سے کوئی نہیں بچا. اس طرح سے امام بہت زیادہ, امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں خود امام رضا روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم آتا نا تو میں نے اپنے والد گرامی کو کبھی ہنستے ہوئے ہی نہیں دیکھا, ہمیشہ غم کی حالت میں ہوتے. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ اذا دخل شہر محرم لم یرا ضاحکا, کبھی وہ ہنستے ہوئے نہیں دکھائی دیتے تھے. فاذا کان یوم العاشر کان یوم مصیبتہ وحزنہ وبکائہ, اور جب عاشور کا دن آتا تو وہ دن تو ان کے رونے کا, ان کے حزن کا, ان کی مصیبت کا دن تھا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں امام کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, مشہور روایت ہے ریان ابن شبیب والے, ابن شبیب ان کنت باقیاً لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب, کیوں روئے ان کے اوپر؟ فانہ ذبح کما یذبح الکبش, ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے پورا سلسلہ اگر دیکھیں تو ایک ایک امام کی سیرت میں, ایک آخری جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا, امام زمان علیہ السلام مہدی دوران کے حوالے سے زیارت ناحیہ مشہور زیارت ہے, کہ اس کے جملوں میں سے ایک مشہور جملہ جس میں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, اے حسین صبح و شام آپ کی مصیبت میں میں روتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا, آنسوؤں کے بدلے میں خون روتا ہوں. تو یہ میں نے صرف ایک نمونہ مثال ہر امام کے حوالے سے. تو امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں وہ دعبل خزائی مشہور شاعر, اس نے آ کر جب رضا کے اشعار پڑھے امام نے اس کو اکرام احترام اور اپنی ابا اتار کے اس کو بطور انعام. تو یہ جو سیرت اگر آپ دیکھ لیں, اب ان تمام ائمہ کے افعال, ان کے اقوال, ان کی تقاریر کے باوجود بھی ہم کہیں کہ عبادت نہیں ہے,
تو پھر یعنی وہی ہے کہ لجبازی ہے مثلا. اسی نقطے ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا, وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے, آخری سوال کی طرف چلتے ہیں, کہ بعض اوقات ایک چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے مثلا یہ روایت جو ہے اس میں یہ مشکل ہے, یہ روایت اس میں یہ مشکل ہے, تو آخر میں کہتے ہیں جب ساری مشکل ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو آ کے. ہاں تو اگر ہم ان اتنی ساری سیرت کو اگر ایک جگہ پر جا کر دیکھیں تو خود اہل سنت کے جو ہے وہ علماء کا بھی فیصلہ ہے, تشیع کے علماء اور محدثین بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ اگر ایک روایت جو ہے اس کے اس شواہد اتنے زیادہ ہو جائیں اور تو پھر اس کو متن پہ دیکھا ہی نہیں جاتا اس کو آگے. تو آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ پیغمبر اکرم سلام اللہ علیہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام تک ان معصومین کی جو ہے وہ سیرت موجود ہے, پھر انبیاء کی جو ہے وہ سیرت موجود ہے. اب اس کے اندر آپ والی بات کے کوئی اگر شک کرتا ہے تو پھر وہی لج بازی ہی ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں, آغا وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں رہی, کہ آغا نے جو اشارہ کیا ہے وہ تو آپ یوں کہہ لیں کہ مکتب تشیع کے اندر جو روایات موجود تھی, جو شواہد موجود تھے عبادت کے حوالے سے وہ انہوں نے بیان کیے, اہل سنت کی کتب کے حوالے سے آپ مختصر ذرا اشارہ فرما دیں.
جی ہاں, میں بالکل چونکہ وقت میں بھی دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے, میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک فہرست بیان کرتا ہوں, اور ظاہر ہے خود موضوع تو یہ طویل, صرف اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے سید نے فرمایا کہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ انبیاء کی طرف سے جو روایات آئی ہیں ہماری کتب میں, اور ہزاروں احادیث ہمارے ثقہ جو ہمارے علماء اور محدثین نے نقل کی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. یہ اہل سنت بھائیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے مذہب کے مطابق بھی یہ کوئی غلط چیز اور غلط بات نہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلے رسول خدا جو عام الحزن کا اعلان کرتے ہیں, حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وفات کا جو سال ہے. اچھا, میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے پہلے بعض جگہوں پر جہاں پر رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں, رسول خدا کے صحابی سعد بن عبادہ جو ہے وہ مریض ہو جاتے ہیں, تو صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا جاتے ہیں اور ان کی حالت جب دیکھتے ہیں تو زار زار روتے ہیں. حضرت ابراہیم رسول خدا کے فرزند جب وفات پاتے ہیں تو اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت بہت زیادہ ہے, ہر جگہ یہ روایت آپ کو ملے گی کہ اس وقت راوی کہتے ہیں کہ رسول خدا فرما رہے تھے العین تدمع والقلب یحزن, میری آنکھیں آج آنسو بہا رہی ہیں, آج دل غم زدہ ہے کیونکہ ابراہیم چلے گئے. یہ سنن ابی داؤد میں خود یہ روایت موجود ہے. اچھا, حضرت حمزہ کی شہادت پر, سید الشہداء حضرت حمزہ جب وہ شہید ہوتے ہیں اور انصار کی خواتین اپنے مقتولین پہ اپنے شہداء پہ رو رہی ہوتی ہیں, تو طبقات ابن سعد کی روایت جو اہل سنت کی کتاب میں سے, کہ رسول خدا آ کے فرماتے ہیں کہ اما حمزہ فلا بواکی لہو, میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. اور پھر جب انصار یہ دیکھتے ہیں تو اپنی خواتین کو بھیجتے ہیں اور حضرت حمزہ پر گریہ کیا جاتا ہے. اب خود صحیح بخاری میں جس کی تمام روایات اہل سنت کے ہاں صحیح ہیں, اس میں شہدائے غزوہ موتا پہ رسول خدا جو گریہ کرتے ہیں, جو آپ کے تین قریبی صحابی یکے بعد دیگرے, حضرت زید بن حارثہ, حضرت جعفر طیار, اور یہ تین صحابی جب شہید ہوتے ہیں تو رسول خدا گریہ فرماتے ہیں. اسی طرح سے جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ ہے, بچپن میں کئی مواقع اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں, جب ولادت ہوتی ہے تب گریہ فرماتے ہیں. اچھا, یہ ذخائر عقبہ اور دوسری کتابوں میں, خود مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے, اور مسند احمد ابن حنبل کی اہمیت سب کے لیے واضح ہے, یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں گریہ فرمایا اور خاک کربلا کو دیا حضرت ام سلمہ کو, اور کہا کہ یہ خون میں تبدیل ہوگی. میں اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں بھی امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے, ام المومنین زینب بنت جحش, وہاں پر بھی گریہ فرمایا. حضرت عائشہ ام المومنین ان کے گھر میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے, پھر رسول خدا نے گریہ فرمایا. یہ ساری اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں, یعنی رسول خدا کسی بہانے کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے سید الشہداء کا تعارف کراتے ہوئے. جی ہاں, یہ متعدد مقامات پر رسول خدا جو ہے, ایک دفعہ بنی ہاشم کے ایک گروہ کو گزرتے ہوئے دیکھا, وہاں پر گریہ فرمایا. یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت, امام حاکم نے اس کو نقل کیا. لہٰذا رسول خدا جگہ جگہ پر مختلف امہات المومنین کے سامنے, مختلف صحابہ کے سامنے گریہ فرما رہے ہیں اہل سنت کتابوں کی روشنی میں. لہٰذا اتنی زیادہ کتابیں کہ اگر آپ کو مسند احمد سے بھی حوالہ ملے, مستدرک امام حاکم سے بھی حوالہ ملے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی ملے, تو میرے خیال میں اصل عزاداری میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اور رسول خدا کے بیٹے کی نواسے کی اس عزاداری میں شیعہ سنی کی تفریق اصلاً ہونی نہیں چاہیے.
بہت بہت شکریہ کہ آپ دوستوں نے ٹائم دیا اور آپ بزرگوار تشریف لائے یہاں پر. نتیجہ جو اس بحث کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آزاداری کسی بھی معنی میں نہ تو شرک کے زمرے میں آتی ہے اور نہ ہی بدعت کے زمرے میں آتی ہے, بلکہ دونوں مکتب کی طرف سے روایات موجود ہیں اور لا تعداد جو ہے تعداد میں موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آزاداری کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے, جائز ہے اور کی بھی گئی ہے. اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آزاداری کرنے پر اجماع امت ہے, اور یہ بعد میں پھر جو ہے وہ بعض مغرض افراد آپ کہہ لیں یا کم عقل کہہ لیں یا جو جسے بھی تعبیر کر لیں کہ جو اس آزاداری کے اوپر کہ جہاں تمام کتابیں گواہی دے رہی ہوں, جہاں تمام امت جو ہے وہ اقدام کر رہی ہو اس آزاداری کو منانے میں, وہاں آ کر اس قسم کے شبہات ایجاد کرے آ کر. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کربلا نام ہے اشار و وفاداری کا, کربلا فکر ہے پیغام ہے بیداری کا. کربلا رسم نہیں, کربلا بزم نہیں, کربلا رزم ہے میدان ہے جیداری کا. کربلا جنگ ہے ظالم سے ہمیشہ کے لیے, کربلا درس ہے جرت سے علمداری کا. کربلا ہوتی نہ برپا تو جہان عالم شکار رہتا یزیدوں کی ستمکاری کا. کربلا حق کا ہے معیار, سنو حق والو, اٹھو اٹھو کہ یہی وقت ہے تیاری کا. نظام رب تو ولایت ہے امامت ہے جو پیام دیتا ہے طاغوت سے بیزاری کا. ہمارے پاس ہے جو کچھ یہ کربلا سے ہے, یہ سب تو مادر شبیر کی دعا سے ہے.
کربلا 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 سیدھا راستہ کربلا کربلا ہماری سدا کربلا کربلا سیدھا راستہ کربلا کربلا
کربلا بقائے دین مصطفیٰ کا نام ہے, کربلا کی ظلم کے خلاف قیام ہے.
کربلا
کربلا مدافع شریعتی نظام ہے, کربلا کا چارہ گر بھی تیسرا امام ہے.
کربلا
فاتح بن گیا گے جس کا عزم اور حوصلہ. مجاہدوں کا عشق ہے جنون ہے, کربلا کے دم سے جسم میں یہ گرم خون ہے.
کربلا
ہی حق کا اور صبر کا معیار ہے, کربلا کی راہ پر خطر ہے پر سکون ہے. جو سمجھ گیا اسے وہ دین کو سمجھ گیا. کربلا ہے روشنی حیات دین کے لیے, کربلا کربلا کی خاک سجدگاہ جبین کے لیے، کربلا پہ جب سے شاہ دین کا قیام ہے، کربلا ہے معتبر یہ مومنین کے لیے، کربلا حسین سے حسین سے ہے کربلا، کے ذکر کو کوئی نہیں چھپا سکا، کربلا کی سر بلندی کوئی نہ جھکا سکا، کربلا ہے آج بھی نشان حق کا مومنوں، کربلا کی داستان کوئی نہیں مٹا سکا، کربلا حسینیت کا ہے عظیم مارکا، انبیاء و مرسلین ہے، کربلا مقدسات دین و مسلمین ہے، کربلا شعور ہے حیات ہے نظام ہے، کربلا کا مارکہ بھی کس قدر حسین ہے، یہ بتا رہی ہے لوگ سب کو بنت مرتضیٰ، ہر یزید اثر ہے ڈرا ہوا، کربلا کا پیرو ہر جگہ پہ ہے ڈٹا ہوا، کربلا کی جب کسی نے کی مخالفت کہیں، کربلا کے ڈر سے خود بخود ہے وہ فنا ہوا، کربلا ہی نام ہے دشمنوں کی موت کا، کے وارثان آج ہیں ڈٹے ہوئے، کربلا میں آج کی یزیدیت سے لڑ رہے، کربلا میں علماء مجتہد جوان سب کے ساتھ، کربلا کے عزم و حوصلے سے جنگ کر رہے، حق میں ملا دیا غرور ہر یزید کا، ہمارا مان ہے ہماری شان ہے، کربلا ہماری عزت و وقار آن ہے، کربلا پہ وار دیں گے اپنا گھر اور آل بھی، کربلا کے واسطے نثار اپنی جان ہے، اپنی آتی جاتی ہر ایک سانس کی ہے یہ صدا، فرائض تشیع ہے جہان میں، کربلا کو بیچتے ہیں پیشہ ور جہان میں،
کربلا عقیدتوں ہدایتوں کا نور ہے, کربلا کے جانشار رہتے ہیں امان میں,
کربلا
ان کی آرزو ہے راہ حق میں جان ہو فدا. عاشقان لڑ رہے جہان میں, کربلا یمن میں سوریا میں لبنان میں,
کربلا
سجی ہے بحرین میں عراق میں, کربلا ہے منتظر امام کی جہان میں, جن کے ساتھ لیں گے مل کے انتقام کربلا. شعار کربلا میرا وقار ہے, کربلا کے واسطے یہ جان بھی نثار ہے,
کربلا
شہادت حیات کا ہی نام ہے, کربلا کی فکر علی دیپ کی پکار ہے, لکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے آج یہ جگہ جگہ.
Oh,